اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خداوند تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اب تک ہم نے توحید کی چار مشہور اقسام کا ذکر کیا، یعنی توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال اور توحید فی العبادہ. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ ذات میں بھی احد ہے، صفات میں بھی احد ہے اور افعال میں بھی احد ہے، اور اسی طرح سے کوئی بھی لائق نہیں کہ سوائے خداوند تبارک و تعالیٰ کہ اس کی عبادت کی جائے. لہذا عبادت بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. توحید کی جو مشہور اقسام ہیں وہ یہی چار اقسام ہیں، لیکن اور بعض اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو در حقیقت ان اقسام کے ذیل میں خود بخود آ جاتی ہیں، لیکن الگ اگر ذکر کیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے. لہذا ان اقسام کا بھی ذکر تدریجاً کیا جائے گا. انہی اقسام میں سے ایک ہے التوحید فی الخلق، یعنی خلقت میں بھی خداوند تبارک و تعالی احد ہے. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مؤثر نہیں ہے اس کائنات میں. اب اگر اس جملے کی جانب دقت کی جائے کہ کوئی بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کے علاوہ خالق نہیں، یا کوئی بھی مؤثر نہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، تو کیا اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض کیمیکل کے اثرات ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ ہاں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چاند اور سورج کے اور مختلف کھانوں کے، مختلف دواؤں کے، مختلف اشیاء کے اثرات ہیں؟ کہا جائے گا ہاں. بس یہ جو ہم نے کہا کہ لا مؤثر فی الخلق الا اللہ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مؤثر نہیں ہے خلق میں، اصل اثر خداوند تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے. بس حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اثر واقعی خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہے، خالق واقعی خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف اشیاء میں اثرات کو قرار دیا، مختلف اشیاء کو یہ طاقت دی کہ وہ کام کر سکیں، یا مختلف اشیاء کے اثرات کو مختلف اشیاء کی خلقت میں یا رشد و نمو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا. بس اصل عقیدہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، اور اس کے جانب قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی. اور جب البتہ ہم قائل ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واجب الوجود ہے، تو واجب الوجود ہی در حقیقت مؤثر واقعی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل اللہ خالق کل شئ وہو الواحد القہار، کہ کہہ دو کہ اللہ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے اور وہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ تنہا بھی ہے اور ساتھ ہی اس کا غلبہ بھی ہے. ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے سورہ رعد میں آیت نمبر 16 میں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ خالق کل شئن وہو علی کل شئن وکیل، کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ہر شے کا خالق ہے، اور وہی ہے جو ہر شے کا محافظ بھی ہے. سورہ زمر آیت نمبر 62. اسی طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شے لا الہ الا ہوا، سورہ غافر آیت نمبر 62 میں، کہ یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہیں پالنے والا ہے، جو تمہارا پالنے والا ہے، تمہارے امور کی تربیت کرنے والا ہے، ہر شے کا یہ خالق ہے، اور سوائے اس کے کوئی اللہ نہیں، کوئی لائق پرستش اور عبادت نہیں. ان آیات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کہا جائے گا کہ پس خلق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ کہ فقط ان آیات کو ذہن میں رکھا جائے. عالم اسلام میں ایک بہت بڑا فتنہ ہوا محض اس وجہ سے کہ قرآن مجید کی تمام آیات کو مد نظر رکھنے کے بجائے فقط چند آیات کو مد نظر رکھا گیا اور اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد کو مسلمانوں کی کافر کہہ دیا گیا اور یہ کام انجام دیا ابن تیمیہ نے اور پھر محمد ابن عبد الوہاب نے اور بعد میں ان کے پیروکار یعنی سلفی اور وہابی حضرات بڑی شدت سے جب دل چاہتا ہے جس کو بہت آرام سے کافر قرار دے دیتے ہیں اور جب سوال کیا جائے کفر کی کیا علامت ہے تو اس کے بعد اس قسم کے جواب دیتے ہیں کہ جو قرآن میں یہ لکھا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے. بس قرآن مجید میں بہت واضح لکھا ہے کہ تمام اشیاء کا خالق خداوند تبارک و تعالی ہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی آیات ہیں. بس اس سے پہلے کہ ان موضوعات کا ذکر کیا جائے تو یہ ذہن میں رہے کہ مستقل خالق استقلال کے ساتھ خالق غیر محتاج خالق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. آیا اور مخلوقات میں اثرات ہیں اور مخلوقات کوئی کام انجام دے سکتی ہیں؟ تو کہا جائے گا بالکل. اور اگر ان مخلوقات کے آثار کے ہم قائل ہو جائیں البتہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ان کے آثار غیر مستقل ہیں. استقلال فقط خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات میں. غیر مستقل کیا معنی؟ کہ یہ جتنی مخلوقات جن کے اثرات ہیں یہ ان کے اپنے نہیں ہیں, اس میں یہ محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے افعال میں اور کسی کام کو انجام دینے میں کسی بھی مخلوق کا کسی بھی اعتبار سے ذرہ برابر یعنی ذرا سا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ محتاج ہو. لہذا خداوند تبارک و تعالی غنی ہے اور ہم سب مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں فقیر ہیں. ہم بغیر اذن خداوند تبارک و تعالی کوئی کام نہیں کر سکتے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کو کسی کے اذن کی ضرورت نہیں. ہم اگر کرنا چاہیں تو ارادے سے پلٹ سکتے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کے ارادے سے کوئی بھی پلٹا نہیں سکتا. خداوند تبارک و تعالی قادر ہے, چاہے انجام دے اور چاہے انجام نہ دے, لیکن ہم قدرت نہیں رکھتے. ہم انجام دینا بھی چاہیں تو ممکن ہے انجام نہ دے سکیں, اور انجام نہ دینا چاہیں تو ممکن ہے کہ انجام دے دیں, کیونکہ ہم مستقل نہیں ہیں. ہم ہر لحظہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں محتاج ہیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق حقیقی ہے اور ہم اس کے قائل ہیں کہ توحید فی الخالقیت, کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی اصل خالق ہے اصل مؤثر ہے. کیا قرآن مجید میں اور مخلوقات کی جانب نسبت دی گئی ہے خلق کی؟ تو پہلے مرحلے میں آیت بیان کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49. اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات اور جملات کی حکایت ہوئی. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, انی اخلق لکم من التین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے جیسی چیز خلق کروں گا. انی اخلق لکم, میں خلق کروں گا. انی اخلق لکم من التین کحیات الطیر, میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے جیسی چیز بناؤں گا. میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے جیسی چیز خلق کروں گا. فیکون طیرا فانفخ فیہ, میں اس میں پھونکوں گا. فیکون طیرا باذن اللہ, بس وہ پرندہ ہو جائے گا باذن اللہ. اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جانب خلق پرندے کی نسبت ہے. انی اخلق لکم من التین کحیات الطیر, بس جناب عیسیٰ محتاج ہیں پرندے کو خلق کرنے میں. کس چیز کی جانب؟ مٹی کی جانب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جناب آدم کو مٹی سے خلق کیا, جناب عیسیٰ نے بھی پرندے کو مٹی سے خلق کیا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ جناب آدم کو مٹی سے خلق کیا جائے. یہ مشیت خدا تھی, ورنہ خداوند تبارک و تعالیٰ جناب آدم جیسی مخلوق کو جناب آدم جیسی ہستی کو کن فیکن کہہ کے عدم سے وجود میں لا سکتا تھا, جبکہ جناب عیسیٰ محتاج ہیں کہ پہلے سے ایک مٹی ہو, اور یہ مٹی کا خالق کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. پھر جناب عیسیٰ نے اس کو شکل دی ایک مٹی کے پرندے کی. اس عمل میں بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے محتاج ہیں, جگہ کے, زمین کے, آسمان کے, طاقت کے, سانس کے, قدرت کے, ان ساری چیزوں میں اللہ کی جانب محتاج ہے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی چیز کا محتاج نہیں. پھر جناب عیسیٰ نے اس میں پھونک ماری. اب جناب عیسیٰ اگر ہزار دفعہ بھی پھونک مارتے تو یہ پرندہ زندہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ زندہ کیسے ہوا؟ بِإِذْنِ اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہوا. بس جناب عیسیٰ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بِإِذْنِ اللہ, میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے جیسی چیز بناؤں گا, پھر اس میں پھونکوں گا, پھر وہ پرندہ بن جائے گا. لیکن کیا شرط ہے؟ بِإِذْنِ اللہ. اب اگر جناب عیسیٰ ہزار دفعہ بھی پھونکیں تو اس پرندے میں جان نہیں آ سکتی. پھونکا جناب عیسیٰ نے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اذن تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو یہ اختیار دیا تھا کہ تم پھونکو تو پھر یہ پرندہ بن جائے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَى وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں نابینا کو بینا کروں گا اور برس کے مریض کو, کوڑ کے مریض کو شفا دوں گا اور مردے کو زندہ کروں گا. یہ سب کچھ بھی کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ. بس معلوم ہوا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خلقت کی نسبت دی ہے, لیکن کس معنی میں؟ خلقت غیر مستقل محتاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور مخلوقات میں یہ اثر رکھا. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے پانی کے ذریعے سے تمام مخلوقات کو حیات عطا کی. پس اللہ نے حیات عطا کی, کس کے ذریعے سے عطا کی؟ پانی کے ذریعے سے کی. پانی کا خالق کون؟ اللہ. پانی میں اثر رکھنے والا کون؟ اللہ. پانی کے اثر کو ہمارے لیے ہم تک پہنچانے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. ہم پانی پئیں لیکن ممکن ہے زندہ نہ بچ سکیں. آکسیجن بنانے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آکسیجن میں اثر رکھنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ آکسیجن ہو لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ ہمارے لیے اس میں اثر نہ ہو, اس کے لیے بھی ہم محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ہزار سلنڈر رکھ دیے جائیں لیکن ممکن ہے اس کے بعد بھی ہم آکسیجن کو استعمال نہ کر سکیں, محتاج ہیں ہر لحظے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے اور حکمت کے اور اذن کی. اور لہذا ہمارے وجود کا دار و مدار خداوند تبارک و تعالیٰ کے اذن اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے وجود اور برکتوں پر ہے. اسی طرح سے کھانا اور پینا, اللہ خالق ہے کھانے اور پینے کا لیکن اللہ نے اس میں اثرات رکھے ہمارے لیے. اللہ نے پانی کے ذریعے سے کھیتوں کو آباد کیا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جس نے یہ اثرات رکھے, پانی میں یہ اثرات رکھے. بس کھیتوں کو اللہ نے زندہ کیا مردہ ہونے کے بعد, لیکن کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کا محتاج ہے معاذ اللہ؟ کہا جائے گا نہیں. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ زمین کا نظام اس طریقے سے چلایا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کن فیکن کہے اور زمین میں پھل ہو جائیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور موسم کے حساب سے الگ الگ جگہ الگ الگ پھل رکھے. کہیں پر سردی, کہیں پر گرمی, کہیں پر 6 مہینے کی فصل, کہیں پر 12 مہینے کی فصل. کچھ فصلیں سال میں 2 دفعہ, کچھ فصلیں سال میں 1 دفعہ. کچھ کے لیے کسی قسم کی زمین کی ضرورت ہے اور کسی قسم کے موسم کی ضرورت ہے, کچھ کے لیے کسی قسم کی زمین اور کسی قسم کے موسم کی ضرورت ہے. یہ سب اللہ کی سنت تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس طریقے سے لوگوں کو اللہ کی معرفت ہو اور ان موجودات کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کریں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ موت کی نسبت کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جانب دی اور در حقیقت موت اللہ ہی کی جانب سے ہے. لہذا ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتھا, سورہ زمر آیت نمبر 42. کون موت دیتا ہے؟ اللہ موت دیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتھا, موت کے وقت روح قبض کرنے کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے در حقیقت. لیکن یہ کام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ملائکہ سے لیا؟ تو جواب ملے گا ہاں. کیا وہ مستقل تھے؟ کہا جائے گا نہیں, وہ محتاج تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب. لیکن اس کے بعد موت کی نسبت در حقیقت اللہ کی جانب ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کی نسبت ملائکہ کی جانب دی. ارشاد ہوا الذین تتوفاہم الملائکۃ, کہ ان کی روحوں کو ملائکہ قبض کرتے ہیں.
سورہ نحل آیت نمبر 28.
خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا, کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارا بھیجا ہوا اس کی روح کو قبض کرتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 61. تو یہاں پر اگر آپ دقت کریں کہ اصل موت در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے قبض روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے, لیکن کبھی اللہ کے بھیجے ہوئے کے ذریعے سے, وہ کون؟ ملک. اور کبھی واضح بیان کیا کہ ملائکہ کے ذریعے سے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی جانب اگر توجہ دی جائے تو اختلافات ختم ہو جائیں. بس معلوم ہوا کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موت کس نے دی, کس نے قبضہ روح کیا؟ اللہ نے. کس نے قبضہ روح کیا؟ ملک الموت نے. یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں. وہ امور کہ جن کی نسبت قرآن مجید میں اللہ کی جانب بھی اور ملائکہ کی جانب بھی دی گئی, ان میں سے ایک عمل ہے کتابت اعمال, یعنی اعمال کا لکھا جانا. یہ اعمال کون لکھتا ہے؟ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن نہ سمجھا جائے کہ لکھنے سے مراد وہی ہے کہ جو عمل ملائکہ کا ہے. ملائکہ کا لکھنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لکھنا اور ہمارا لکھنا ایک الگ چیز. لکھنا یہاں پر فقط ایک لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن اس کی حقیقت اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لکھنا کیسا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ لکھنا مادی تو قطعاً نہیں ہے, اور اس لکھنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے. لیکن اس لکھنے سے جو ایک معنی تصور کیے جا سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک نام اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پیش ہوگا روز قیامت تمام انسانوں کا, چاہے وہ برے ہوں چاہے وہ اچھے ہوں. اس میں تمام افراد کے اعمال کا ذکر ہوگا, چاہے وہ جیسا بھی عمل ہو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا وہ اس میں ہوگا, ذرہ برابر بھی شر کیا وہ اس میں ہوگا, اور ذرہ برابر بھی خیر اور شر کا وہ نتیجہ دیکھے گا. وَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. یہ کیسا نام اعمال ہے کہ اس میں کوئی بھی چھوٹی چیز بڑی چیز نہیں چھوٹی. بس نام اعمال تو ہے, اس نام اعمال کے لکھنے کی کیفیت کیا ہے اس کو ہم دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عمل سے ہم آشنا ہو ہی نہیں سکتے. لیکن بالآخر نسبت کے اعتبار سے, لکھنے کی نسبت آیات قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جانب بھی ہے اور ملائکہ کی جانب بھی ہے. مثال کے طور پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے, واللہ یکتب ما یبیتون. راتوں کو وہ جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, رات کو جو وہ اعمال انجام دیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو لکھ رہا ہے. تو یہاں پر لکھنے کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کی جانب. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں, بلا رسولنا لدیہم یکتبون, سورہ زخرف کی آیت نمبر 80, کہ ہاں ہمارے بھیجے ہوئے ان کے اعمال کو لکھتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ یہ لکھنے کی نسبت, اور عام طور پر مسلمانوں میں مشہور ہے کہ انسان کے دائیں بازو اور بائیں بازو پہ ملک ہے جو لکھتا ہے, تو یہ ملائکہ لکھتے ہیں لیکن در حقیقت اللہ کے اذن سے. لیکن اس کے باوجود اس کام کی نسبت اللہ کی جانب دی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھتا ہے, لیکن لکھنے میں ملائکہ کو ایک وسط, ایک واسطہ قرار دیا, ان کے ذریعے سے بعض امور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام دلواتا ہے. مثال کے طور پہ تدبیر دنیا کی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں, فالمدبرات امرا, کہ قسم ہے ان ملائکہ کی جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلاتا ہے. بس معلوم ہوا کہ اللہ چلاتا ہے, ملائکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کام انجام دینے کے لیے وسیلہ قرار دیا. لہذا اب اس تدبیر کی نسبت اللہ کی جانب بھی دی جا سکتی ہے, توحید فی التدبیر, اور ملائکہ کی جانب بھی دی جا سکتی ہے. یہ وہ نسبت ہے کہ جو قرآن مجید میں ذکر ہوئی. لہذا جہاں بھی اس قسم کی چیزیں آئیں تو وہاں یہ سمجھ لینا چاہیے, اور بہت ہی مختصر جواب ہے, اور یہ عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فعل میں محتاج نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مستقل ہے, استقلال ہے, کسی بھی چیز کا کسی بھی جہد سے ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. اگر یہ سمجھ لیا اور اس کے بعد مخلوقات کو اللہ کے اذن سے مؤثر مانا, اور جو کچھ مخلوقات کے پاس ہے اس کے بارے میں ہم نے عقیدہ رکھ لیا ہے کہ سب اللہ کی جانب سے ہیں, تو یہ عین توحید ہے, اور یہی وہ توحید ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں. ایک اور موضوع کی جس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب بھی ہے اور ساتھ میں شیطان کی جانب بھی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ اعمال کو اچھا دکھانا. اعمال اچھا دکھانے سے کیا مراد؟ بعض دفعہ افراد برائیوں میں گھر جاتے ہیں. اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی برا کرتا چلا جائے تو وقت آئے گا کہ اس کا یہ برا عمل اس کو اچھا لگنے لگے گا. کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے تو نسبت دی گئی کس کی جانب؟ اللہ کی جانب. لہذا ارشاد ہوا, ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم وہم یعمہون. اور وہ لوگ کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, اللہ نے ان کے اعمال کو سجا دیا اور اب وہ اسی میں سرگردان ہیں. سورہ نمل آیت نمبر 4. تو یہاں پر نسبت تزئین اعمال کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب. اب یہ کام کرتا کون ہے در حقیقت؟ قانون اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کی جانب. اس کام کو کون کرتا ہے کہ گمراہوں کو تسلی دیتا ہے, گمراہوں کے کام کو, گمراہی کو اچھا ظاہر کرتا ہے, یہ کام کرتا کون ہے؟ اس زین لہم الشیطان و اعمالہم, کہ جب شیطان نے ان کے اعمال کی تزئین کر دی, ان کے اعمال کو سجا دیا, اعمال کو سجا کے پیش کیا. مثال کے طور پہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, تو اس کے دل میں شیطان نے ڈال دیا کہ نہیں یہ کام تو اچھا ہے, کسی کو تو کرنا ہے. اب کوئی بھی جہد سے اس کے ذہن میں شیطان یہ ڈال سکتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے. بس یہ کام کس نے کیا؟ در حقیقت انسان نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ کیا. کون سبب بنا, کس نے کیا بعد میں اگلے مرحلے میں؟ شیطان نے کیا. یہ قانون کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا تھا. بس ایک جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب نسبت ہے, تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی جانب ہے. بس یہاں پر اگر ہم ایک چیز کو سمجھ لیں کہ جس کا ذکر ہم کئی دفعہ کر چکے ہو دوبارہ ہو, کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے افعال میں مستقل ہے, کسی کا محتاج نہیں. اللہ نے مختلف مخلوقات کو کچھ اثرات دیے ہیں, کچھ طاقتیں دی ہیں, ان اثرات سے فائدہ اٹھانا شرک نہیں ہے. ہاں یہ سمجھتے ہوئے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, یہ اس میں ہمیں دینے میں بھی اللہ کے اذن کے محتاج ہیں. دوا کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, دوا ہمیں فائدہ پہنچانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہے. اگر اللہ چاہے تو وہ دوا کا فائدہ ہوگا, اور نہ چاہے تو نہیں ہوگا. اب اگر ان مخلوقات کے اثرات کو جان لیا تو یاد رکھیں کہ کائنات کی سب سے ارفع و اعلیٰ ہستی یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس, کے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب تصور کریں کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہو اور منبع فیض ہو, اور جس کی رحمت کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر ہو. اب اگر ہم اللہ کی اس رحمت کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے, رسول اللہ سے طلب کریں, تو یاد رکھیں یہ عین توحید ہے. بس یا رسول اللہ کہیں ہم, یا علی مدد کہیں, اور انبیاء سے مدد مانگیں یا اولیاء سے مدد مانگیں, البتہ یہ سوچتے ہوئے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے. اور کیوں ان کے پاس ہے سب سے زیادہ؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں, سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں. بس ہم یہ مانتے ہیں کہ اولیاء خدا کے پاس بڑے مقامات ہیں. کس کے پاس؟ اولیاء خدا کے پاس. اولیاء خدا کون؟ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عشق کرنے والے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پہ چلنے والے, یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ کہ جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ولایت ہے. کیوں ہے ولایت؟ کیونکہ یہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں. ہم نے ان سے کیوں محبت کی؟ کیونکہ یہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں. بس ہم نے ان سے اگر مانگا تو کیا مانگا؟ کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اور ایک واسطہ قرار دیا ہے خیر کا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں, وجہ کیا؟ کہ اللہ کے مقرب ترین ہیں. اسی طرح سے اور اولیاء کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ولایت عطا فرمائی, ایک طاقت عطا فرمائی. اب اگر ہم ان کو اللہ کا نیک بندہ مانتے ہوئے اور نیک ہستی مانتے ہوئے مدد مانگیں یہ سوچ کے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کا ہے, تو در حقیقت یہ ایک عین توحید ہے. جس طرح سے اور مخلوقات سے ہم نے فائدہ اٹھایا, بالکل ایسے ہی ہم نے اولیاء خداوند تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے فائدہ اٹھایا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد تمام مسلمانوں کو قرآن کے صحیح سمجھنے اور باقی تمام آیات کے ساتھ مفاہیم نکالنے کی توفیق عطا فرما, اور سب کو توفیق عطا فرما کہ جو ایک روش چل چکی ہے عالم اسلام میں بہت جلد کفر کا فتویٰ لگا دینے کی, اس سے ہم سب کو محفوظ فرما. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.